الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي طلبا
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
توحید کے حوالے سے گفتگو ہم نے شروع کی تھی ماہ مبارک رمضان میں, اس میں کچھ مناظر خدا کی تاریخ و توفیق سے طے کرنے کا موقع ملا, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن بھی ہماری سوچ کو فکر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے, اور ایک ایسا موضوع کہ جس پر بہت زیادہ تفصیل سے میرا بات کرنے کا ارادہ نہیں تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ہماری دلچسپی اور ہماری ضرورت کے اعتبار سے وہ اس کی طرف توجہات زیادہ ہیں, اور وہ یہی توسل اور شرک کے جو مسائل کہ اس میں ہماری دو تین نشستیں سرف ہو گئی, اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہم نے کافی مفید باتیں سیکھی, کہ اگر آپ ان سارے حوالوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو ہم نے قرآن کریم سے پیش کیے, تو اس سے ہمیں کئی اہم موضوعات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں, اور اس میں سب سے اہم ایک چیز یہ ہے کہ انسانی زندگی کا حقیقی تصور کیا ہے. وہاں پر ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ جو افراد اس چیز کو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ اولیاء خدا یا انبیاء کرام جو اس دنیا سے انتقال کر گئے وہ مردہ ہو گئے ہیں یا وہ زندہ نہیں ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اثر اس عرضی حیات پر ختم ہو گیا. انہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مردہ ہو گیا تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب اس زندگی پر ان کا کوئی اثر باقی نہیں رہا. تو یہ چیز ہم نے بطور خاص دیکھی کہ یہ خود آیات پرانی کی روح سے یہ بات بالکل 100% غلط ہے, بلکہ وہ تمام حضرات اس دنیا سے گزرنے کے بعد ان کی زندگی کی کیفیت اور زیادہ برتر اور زیادہ شدت والی ہو گئی, یعنی کہ وہ نور کہ جب جسم مادی میں تھا تو اس کی انٹینسٹی اس کی شدت کم تھی, جب اس جسم سے نکل گیا اس کی طرف سے آزاد ہو گیا تو اس کی شدت بڑھ گئی. اور یہ بات بھی کل ہم نے دیکھی بڑی اہم کہ قرآن کریم کی نظر میں جو افراد تکاثر کے ظلمات میں پھنسے ہوئے ہیں, میرے جملہ سمجھ میں آ رہا ہے, تکاثر کے ظلمات میں پھنسے ہوئے ہیں وہ حقیقتاً مردہ ہیں, اور وہی زرتمل مقابر کے انجام پر پہنچتے ہیں. کیونکہ آخر میں نے بات کی کہ اللہ کو متکاثر ہٹتا زرتمل مقابر, یعنی مقبروں کی زیارت کون کرتا ہے جسے تکاثر نے, کثرت نے نہیں تکاثر نے, یہ بات ذہن میں رکھیے, یہ بات ہم کئی دفعہ دوہرا چکے ہیں کہ جو کچھ بھی اس زندگی میں ہمارے سامنے ہے, حیات عرضی میں ہمارے سامنے ہے, حقیقتاً وہ کوئی نہ شر ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی ہم برائی کر سکیں, بلکہ اصل برائی اور خرابی اور شر انسان کی سوچ اور فکر کرتا ہے, یعنی تکاثر اور تفاخر میں خرابی ہے, نہ کہ وہ چیزیں کہ جو عالم کثرت میں ہمیں نظر آ رہی ہے. تکاثر یعنی کثرت کا مقابلہ کرنا. کل میں نے آپ کے سامنے مثال دی تھی کہ انسان کے لیے مال ضروری ہے تاکہ اس زندگی کو مناسب طریقے سے بسر کر سکے, انسان کے لیے اولاد اس کو چاہیے, انسان کو فیملی چاہیے, انسان کو ایک زندگی کے مال و اسباب و وسائل چاہیے, اس میں کوئی برائی نہیں. لیکن تکاثر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان اس چیز کا مقابلہ کرے اور اس چیز کی حوث میں مبتلا ہو کہ یہ چیز میرے پاس زیادہ سے زیادہ جمع ہوتی چلی جائے, اور یہ تکاثر ہر جگہ پر ہے, دین میں بھی ہے, دین کے اندر بھی ہے, علم دین کے اندر بھی ہے, ظاہر دنیا کے اندر بھی ہے, ہر جگہ. جس جگہ بھی یہ اپروچ انسان کے ذہن میں ڈیولپ ہو جائے کہ میں زیادہ سے زیادہ جمع کر لوں, میں زیادہ سے زیادہ سمیٹ کر خود کو اس کا مالک بنا لوں, یہ تکاثر ہے, اور یہ چیز انسان کو لے جاتی ہے لہب کی طرف. لہب یعنی اپنی جانب کس طریقے سے کھینچ لیتی ہے کہ انسان باقی ہر چیز سے غافل ہو کر صرف اس میں ہی مشغول ہو جاتا ہے اور اس کو باقی اپنی زندگی میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. اور اس تکاثر میں مشغول ہونے کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم مقبروں کی زیارت کرو, مقبروں تک پہنچ جاؤ. تو جو تکاثر کے ظلمات میں پھنسے ہوئے ہیں وہ حقیقتاً مردہ ہیں, اور جن کے نفوس اللہ کے نور سے روشن ہیں وہ حقیقتاً زندہ ہیں. یہ قرآن کی روح سے ہم نے زندگی کی ڈیفینیشن ہمیں سمجھ لیا, اور اسی اعتبار سے کہ خدا نے مقتول فی سبیل اللہ کو, شہداء کو تاکیداً زندہ کہا ہے, اگرچہ کہ ان کے ظاہری جسم حرکت نہیں کر رہے ہوتے, ہمارے اعتبار سے زندہ نہیں ہوتے, لیکن اس کے باوجود ان کو زندہ کہا گیا. اسی میں ہی ایک دو نکات تھوڑے سے اور میں سوچ رہا تھا کہ اس بحث کو اور مکمل کر دیں, کیونکہ اس میں ایک بات جو تھوڑی سی آگے جا کے اٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم یہ سب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا آسان ہے, خدا اولیاء ہے, خدا پیغمبران, تو ہمارے لیے, ہم جیسے انسانوں کے لیے زیادہ تر ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے, وہ یہ کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم مثال کے طور پر خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری توجہ رسول سے اور آل رسول سے ہٹ گئی, اور جب ہم ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہماری توجہ خدا سے ہٹ گئی. یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں باہمی ایک دوسرے سے نعوذ باللہ تضاد رکھتی ہیں. کس عنوان سے تضاد رکھتی ہیں؟ کہ آپ رسول اور آل رسول کا ذکر زیادہ کرتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے ذکر خدا رخصت ہو گیا, یہ کم از کم ہمیں محسوس ہوتا ہے خود اپنے اندر. اور جب ہم خدا کا نام زیادہ لے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ رسول اور آل رسول بیک گراؤنڈ میں پسند کرنے چلے گئے. کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ اس چیز پر بھی ہم ذرا جائزہ لے لیں. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے جو ایک اور اہم مقدمہ ضروری ہے وہ یہ کہ یہ بات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی, یہ مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم نظام خلقت کو اچھی طرح نہ سمجھیں. جیسے میں نے بار بار آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ لوگ کیونکہ خدا کو بھی ایک شخصیت سمجھتے ہیں دیگر شخصیات کی طرح, اس وجہ سے انہیں مثال کے طور پر یا علی مدد یا رسول اللہ جو ہے وہ انہیں شرک لگ رہا ہوتا ہے. حالانکہ جو انسان معرفت توحید رکھتا ہے وہ اس بات کا قائل ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز خدا کا کف وہ ہمسر و شریک ہو نہیں سکتی. آپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں, یعنی کہ وہ صرف خود اس کا ذہن اس بات کی طرف متوجہ ہوگا کہ آپ چاہے یا رسول اللہ کہیں یا علی کہیں یا حسن یا حسین کہیں, اس کا مطلب کبھی بھی کسی ایسی ہستی کو بلانا نہیں ہے جو خدا کا ہم پلہ اور کف ہو, یعنی چیز ممکن ہی نہیں. تو یہ جو سلسلے ہیں یہ اس وقت تک ہمارے ذہنوں میں کلیئر نہیں ہو سکتے جب تک ہم اس خلقت کے نظام کو نہ سمجھیں. تو یہ ایک دو باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے خدمت میں عرض کر دوں. اور آخر میں تھوڑے سے مطلب وہ ہمارے دلوں کی روشنی کے لیے بھی بڑا اچھا ہوتا ہے, قلب کی بینائی کے لیے بھی بہت بہتر ہوتا ہے کہ جو عرفاء باللہ ہیں, عارف باللہ ہیں, ان کے اور اولیاء خدا کی کچھ باتیں کہ وہ ان ساری چیزوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. کیونکہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھا کیجیے کہ ہم اپنی طرف سے جتنی بھی باتیں کرتے رہیں لیکن ہماری ساری باتیں ایک طرف ہوتی ہیں, اور جب ہم کسی اللہ کے مقرب بندے کی سیرت اور کردار کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں سے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے. یعنی وہ چیز ہمیں ہمارے لیے راہوں کو بہت اچھے طریقے سے روشن کر دیتی ہے. تو یہ ساری باتیں تو ہم نے کی, کچھ موضوعات کو بھی سمجھنے کی کوشش کی. تو آخر میں اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں کچھ بزرگان کی کے طور طریقے کہ وہ اہل بیت کو اور خدا کو کس نظر سے اور کس انداز سے دیکھتے ہیں, اور ان کی نظر میں یہ کمبینیشن کیا ہے اگر یہ لفظ صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کل ایک آیت کا میں نے ذکر کیا تھا, اس کا حوالہ آپ لوگ سن لیجیے, آپ میں سے کئی لوگوں نے پوچھا تھا, وہ تھی سورہ نور کی آیت نمبر 40. اور آیت کون سی ہے؟ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ. یاد ہے یہ میں آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ یہ جو بزرگان ہیں علماء ہیں ان مباحث توحیدی کے حوالے سے اکثر اس آیت کے حوالہ دیتے ہیں کہ یہ مطالب اس وقت تک کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک خدا کی طرف سے اس کے قلب میں نورانیت نہ آ جائے. اور یہ آیت کہ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا کہ اور جس کے لیے اللہ نے نور نہیں قرار دیا فَمَا لَهُ مِن نُور اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوتا. اس آیت کا حوالہ کیا ہے, نشان کیا ہے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 40. کل ہم آخر میں بات کر رہے تھے زندگی کے حوالے سے, اس کو بھی میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اگر آپ نے اس کو تھوڑا ایک حد تک اپریشیٹ نہ کیا ہو, کہ وہ آیت جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی آیت نمبر 250-51 آیت الکرسی سے پہلے والی, اس آیت میں ہمارے سامنے ایک بڑا عجیب انداز بیان سامنے آتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل بہت زیادہ پریشانی کا شکار تھی تو اس وقت اللہ نے ان کو سکون عطا کرنے کے لیے کیا چیز عطا کی تھی؟ تابوت سکینہ. اور ان کے پاس ملائکہ لے کر آئے تھے آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ, یعنی ان کی چھوڑی ہوئی چیز, کہ یہ ہمارے لیے بذات خود ایک بہت اہم چیز ہے. یعنی کہ آل موسیٰ, یہ لفظ آل بھی بڑی اہمیت کا ہے کہ موسیٰ اور ہارون کا ترکہ نہیں, آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ. تو یعنی اس اعتبار سے کہ جو آل محمد کا ورثہ ہے وہ ان کے ماننے والوں کے لیے ہمیشہ سکون, اطمینان اور ان کو بری حالت سے باہر نکالنے کا سبب اور وسیلہ بنتا ہے یا بن سکتا ہے. اسی کے علاوہ ایک اور چیز جس کی طرف میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ دلاؤں, وہ سورہ حج کے اندر آیت نمبر 32 سورہ حج کی آیت نمبر 32 اور اس سے ملحقہ آیت ہے کہ جس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ ایک جگہ تو یہ ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, کہ بے شک صفا اور مروہ شعائر الہی ہیں. اور آیت نمبر 32 میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ جو شعائر الہی کی تعظیم کرتا ہے تو وہ یہ دلوں کے تقوی کے لیے بہتر ہے. جو شعائر الہی, اس پہ تھوڑا سا غور کر لیجیے کہ جب خدا ہی کہہ رہا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, یا کبھی مقام ابراہیم کی بات ہوتی ہے حج کے حوالے سے, یا مینا میں قربانی کی بات ہوتی ہے, یا رمیل جمرات کی بات ہوتی ہے, یا میدان عرفات کی بات ہوتی ہے, ان تمام جگہوں کا آپ مجھے بتائیے, یا ایون خود خانہ کعبہ جس کو آپ بیت اللہ کہتے ہیں, ان تمام جگہوں کا خدا سے کیا تعلق ہے؟ میں اس کو سوچ کے بتائیں کہ خدا سے کیا تعلق ہے؟ کیا بیت اللہ میں کبھی خدا نے رہائش اختیار کی؟ ماضی, حال, کسی بھی زمانے میں کیا بیت اللہ میں خدا نے کبھی سکونت اختیار کی؟ یا خدا کا بھی وہاں رہا ہے؟ اسے بیت اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ صفا اور مروہ کو شعائر الہی کا نام کیوں دیا گیا؟ یعنی اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق خدا سے ہے یا خدا کے مقرب اور محبوب بندوں سے؟ یعنی جہاں پر جس قربانی کی آپ یاد کرتے ہیں کہ وہ قربانی خدا نے کی دیا گیا منا میں, جس کے رمی جمرات کی یاد آپ مناتے ہیں, کیا خدا نے کہ شیطان کو پتھر مارے؟ آپ جس گھر کا طواف بنا کرتے ہیں وہ گھر کیا ہے؟ وہ اللہ کے محبوب بندوں کے ہاتھ سے تعمیر ہوا ہے. اور پتہ نہیں لوگوں کو معلوم ہو یا نہ ہو کہ جب طواف کرتے ہیں آپ تو اس میں جناب اسماعیل اور حاجرہ کی قبور کا بھی طواف کرتے ہیں,
یعنی صرف اس گھر کا طواف نہیں ہوتا بلکہ دو قبروں کا بھی طواف ہوتا ہے. تو یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمیں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے، کس بات کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے؟ کہ اللہ کے شاعر یعنی اللہ کی یادگاریں کس سے منسوب ہیں؟ اس کے مقرر منسوب. جس یادگار کو خدا نے ہمیشہ قائم رکھا ہے، جس جگہ کو خدا نے اپنا گھر قرار دیا ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ جسے اس کے محبوب بندوں نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا. تو یعنی ہمارے پاس اس حوالے سے اس چیز کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہتا کہ ہم اپنی زندگی میں سے ان حضرات کو باہر نکال کر اور پھر خدا کے بارے میں یا دین خدا کے بارے میں کچھ سوچنے پڑتے ہیں. ٹھیک، یعنی گفتگو جو ہے تو سمیٹتے ہوئے کہ یہ ساری باتیں آپ کی رہنمائی کے لیے، کہ چاہے آپ تابوت سکینہ کے حوالے سے غور کریں، چاہے آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کے حوالے سے غور کریں، چاہے آپ حج میں پائے جانے والے ان تمام ارکان و شعائر مناسک حج جن کو خدا نے شعائر الہی کہا ہے ان کے حوالے سے غور کریں، تو آپ کو یہی بات سمجھ میں آئے گی کہ دین حقیقتاً خدا کے مقرب بندوں کی سنت اور یادگار ہونا ہے. اور دین خدا اس سے ہٹ کر اور کوئی چیز نہیں. یعنی اگر ہمیں یہ باور کرانے کی کوشش کی جائے کہ ان ہستیوں کا کام صرف اتنا تھا کہ مثال کے طور پر انہوں نے کتاب پیش کر دی، کتاب سنا دی، اللہ کا پیغام سنا دیا، اس کے بعد ان کا رول یہ زندگی میں ختم ہو گیا، وہ انتقال کر کے یہاں سے چلے گئے، اب میرا اور آپ کا کام صرف یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، یہ عبادات انجام دے لیں اور بس اس کے بعد چیز کریں. تو یہ ساری چیزیں اس کا کاؤنٹر ہے، اس کی مخالفت میں ہمارے سامنے ثبوت ہیں کہ ایسا سوچنا درحقیقت انسان کے لیے پتن منافع بخش ہے. یعنی انسان کی ترقی اس انداز سے ممکن ہی نہیں ہے اگر کس راہ پر آگے چلے. اب میں اس طرف آ جاتا ہوں کہ جو ہمارا مین سر ٹاپک ہے، کہ جس میں آج میں نے کہا کہ آپ کے سامنے دو باتیں ہم واضح کر دیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ نظام خلقت کیا ہے، اس کو سمجھے بغیر، یعنی یہ خدا نے جو یہ پورا سسٹم تخلیق کیا ہے یہ کس انداز سے تخلیق کیا ہے، کیا یہ ایسی کوئی چیز ہے کہ یعنی جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی اس دنیا میں ہیں، پھر یہاں سے اگلی دنیا میں سفر کریں گے، پھر وہ انسان وہاں پر یعنی جو اس دنیا میں آگے جانے کے لیے ہمارے اعمال کا جو ایک ذخیرہ ہے وہ ہمارے کام آئے گا، جتنے اعمال ہم انجام دیں گے پھر اس کے حساب سے ہماری جگہ بنے گی، پھر آگے جائیں گے، یہ ہے یا کچھ اور؟ آپ اگر یاد کریں، میں نے آپ کے سامنے پہلے ایک وہ تصویر سی بنائی تھی اور میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ خدا کا یہ نظام بنیادی طور پر تجلیات پر مبنی ہے. تجلی کس چیز کو کہتے ہیں؟ تجلی ہمیں تجلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو مقام بالا پر ہو اس کا اثر نیچے ٹریول کرے، اس کا اثر جو نیچے آئے بغیر اس کے کہ وہ چیز خود اپنے مقام سے ہٹ کر نیچے آ جائے، بغیر اس کے کہ وہ چیز خود نیچے آئے اس کا اثر جو نیچے ٹریول کرتا ہے اس اثر کو کہتے ہیں تجلی. پروردگار عالمین نے اس نظام کو، اس کائنات کو، جتنا بھی نظام ہے چاہے وہ مادی ہو، طبعی ہو، روحانی ہو، اس کو اس انداز سے خلق فرمایا ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے ایک اسفیئر یا ایک کرہ ہے جو سب سے باہر ہے، اور وہ کرہ جو ہے یا وہ اسفیئر، جیسے آپ مخلوق اول کہہ سکتے ہیں، اور روایتوں میں مختلف نام آئے، کہیں حقیقت احمدی ہے، کہیں نور و نبی ایک یا جابر، یا کہیں عقل اول، کہیں مخلوق اول، اس قسم کے جملے جو آئے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ کرہ ہے، وہ اسفیئر ہے کہ جو براہ راست خدا پر تکیہ کرتا ہے، جو براہ راست خدا پر تکیہ کرتا ہے. باقی جتنا نظام ہے وہ سب کا سب اس کے اندر، باقی جتنا نظام ہے، یعنی وہ سمجھ لیجیے کہ پوری ایک گیند ہے، جو سب سے باہر والی گیند ہے وہ کہاں ہے؟ وہ خدا سے منسلک اور وابستہ ہے، اور اس کے اندر پھر بہت سارے اسپیئرز اور قرآن ہیں جو اس کے اندر 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 ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک لیئرز کی فارم میں موجود ہیں. ہم انسان کون سے اسپیئر اور کون سی لیئر پر پائے جاتے ہیں؟ ہم کہاں پائے جاتے ہیں؟ سب سے نیچے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں بالکل مرکز پہ، جہاں پہ تقریباً کچھ بھی نہیں. ثم رددنا ہو اسفل سافلین، یعنی کہ ہم کدھر ہیں، کدھر لوٹائے گئے؟ اسفل سافلین میں، پست سے پسترین مقام پر. ٹھیک ہے، یعنی یہ اس وقت انسان یہاں پر ہے. اس کو عرفا یہ بھی کہتے ہیں دوسری طریقے سے کہ ہم اوس نزولی کی جڑ میں پائے جاتے ہیں، یعنی کہ انسان جو ہے وہ دو کمانوں میں سفر کر رہا ہے. ایک نزولی اوس ہے، اوس سمجھتے ہیں، بورڈ میرے پاس نہیں بیٹھے بنا دیتا، کہ جیسے قرآن کریم میں ہے نا لفظ قاب اور قوسین اور ادنا. قاب اور قوسین کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جو کمان ہے گرد آر، یہ اوس ہے، اور کمان کے اندر ایک یہ سمجھ لیں ڈوری ہوتی ہے جس کے اندر تیر رکھ کے چلایا جاتا ہے، ڈور سے اور یہ فاصلہ پوس کا، یہ کہلاتا ہے پاو. ڈور سے لے کر اور پاو تک، پوس تک کا فاصلہ، یہ کہلاتا ہے پاو. تو ایک پوس یہ ہے کہ انسان چلا اوپر سے نیچے آیا، اب یہ بالکل نیچے آ گیا، پوس نزولی کی جڑ میں پہنچ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ اسفل سافلین، یہ وجودی اعتبار سے پست ترین مقام. اور اس کو کوئی علمی یا فلسفی زبان میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ہیولہ، انسان ہیولے کی شکل میں، یعنی ایگزیکٹلی ہم کچھ بھی نہیں بلکہ ایک ہیولہ ہے جو ہر آن اپنی حالت اور شکل کو بدلتا رہتا ہے. جیسے آپ جتنے اوپر کے عوالم میں جاتے جائیں گے، یعنی اوپر کے اسپیئرس میں آپ جتنا ٹریول کریں گے، وہاں آپ کو ثابت مخلوقات ملیں گے. ثابت کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ جو ہیں وہ ہیں، ملائکہ ایک ویل ڈیفائنڈ کریچر ہے. لیکن اس اسفل سافلین میں پائے جانے والے مخلوق، جیسے آپ انسان کہتے ہیں، کوئی ویل ڈیفائنڈ کریچر نہیں ہے، یہ حیولہ ہے، یہ کچھ بھی بن سکتا ہے، یہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے. تو ہم یہاں پر پائے جاتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ ہمیں یہاں پر رکھا گیا ہے. یہی وہ چیز تھی جو دو دن پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ خدا ہم سے بے انتہا نزدیک ہے، لیکن ہم خدا سے حجاب میں ہیں. ہم خدا سے حجاب میں کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسفل سافلین میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اب جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں اوپر، انہیں سمجھ لیں اس قربے سے جو خدا سے انتہائی قریب ہے، اور اس مقام تک جو تقرب کے لحاظ سے انتہائی دور ہے، پس سے پسترین مقام. یہ تمام کی تمام مخلوقات حقیقتاً کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ تجلی پروردگار. یعنی اس قربے میں کوئی حیات نہیں ہے، اس قرے میں کوئی زندگی یا نور نہیں ہے، بلکہ اس سے باہر جو نور خدا ہے جس نے اس کا چاروں طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے، وہ نور خدا اس کے اندر داخل ہوتا ہے، اور وہ جو نور ہے وہ آپ کو زندگی کی شکل میں نظر آ رہا ہے. یہ بات میری سمجھ میں آ رہی؟ میرے یہ اسپیئر سمجھ لیں شیشے کا اسپیئر، اور اس اسپیئر کے اندر بہت سارے اسپیئر ہیں، ایک کے اندر ایک، ایک کے اندر ایک، ایک کے اندر ایک، لیکن اس اسپیئر میں کوئی روشنی نہیں ہے، بلکہ جو بھی روشنی ہے وہ اس کے باہر ہے، اور باہر سے روشنی اس کے اندر داخل ہوتی ہے اور مختلف سرفیسز سے ریفلیکٹ ہوتی ہے، اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے اندر نور اور چمک نظر آ رہی ہے. یہ بات واضح ہو رہی؟ یعنی کہ جو بھی زندگی ہے، جو حیات ہے، یہ تقریباً اسی چیز کی تشریح جو دو دن پہلے میں نے کی تھی، بات ہے کہ وہ الحی القیوم، یعنی حیات اس کی نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، حیات اس کی جو حقیقت زندگی ہے, قیام اس کا نہیں ہے. یعنی یہ جو آپ کو زندہ نظر آ رہا ہے یہ خود قائم نہیں ہے, بلکہ یہ خود الہ پر قائم ہے, اس پر ڈپینڈ ہے. صحیح. تو جتنی بھی زندگی ہے, جتنی بھی حیات ہے, وہ سب کی سب اس کی تجلی ہے. اچھا, اس تجلی میں خاص بات اور ہے کہ جو نچلا اسفیئر ہے اس میں جو روشنی آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ باہر والے اسفیئر سے چھنتی ہوئی آ رہی ہے. اس سے نیچے والے اسفیئر میں کہاں سے آ رہی ہے؟ ان دو سے فلٹر ہو کے آ رہی ہے. اینڈ سو اسی وجہ سے جتنا آپ اس کے اندر جاتے چلے جائیں گے آپ کو کیا ملے گی؟ تاریکی, ڈارکنیس. اور جتنا آپ اس میں باہر کی طرف موو کریں گے آپ کو کیا ملے گی؟ نورانیت اور روشنائی. تو حقیقتا ہمارا سفر اب اسفل سافلین میں آنے کے بعد اب کس سمت ہے؟ باہر کی طرف. اب ہم نکل رہے ہیں, جیسے کہتے ہیں پوس بہودی, اب ہم دوسری سمت سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں. اور ہماری ڈیسٹینی کیا ہے؟ ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے باہر والا اسکوائر. سب سے باہر والا اسکوائر. اس میں ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ ہر نیچے والا جو اسفیئر ہے اس میں جو نورانیت پائی جاتی ہے اس کی علت یا اس کی کاز اس سے اوپر والا اسفیئر ہے. اس میں جو نورانیت پائی جاتی ہے اس کا کاز اس سے اوپر والا اسفیئر ہے. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے باہر والا اسفیئر ہے وہ تمام اندرونی اسفیئر کی تجلیات کی کاز ہے. کاز یعنی سبب. یہ ایک وضاحت ہے اس حدیث کی کہ جس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ خدا نے ہمیں پیدا کیا اور ہم سے باقی سب پیدا ہوا. یہ اس کی توجیہ کہ وہ مخلوقات جو آؤٹر موسٹ اسفیئر پہ پائی جاتی ہیں, وہ تجلیات جو سب سے بیرونی کرے میں موجود ہیں, وہ نچلے تمام اسپیئرس کی زندگی کی کا سبب بن رہے ہیں. ان تمام اسپیئرس کی آپس کی ریلیشن شپ کیسی ہے؟ ان کا تعلق, ان کا رابطہ کیسا ہے؟ کیا یہ ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہے؟ یہ بہت اہم جملہ ہے, یہ بہت اہم جملہ ہے. یعنی کیا ان اسپیئرس پر پائی جانے والی زندگی ایک دوسرے سے لا تعلق اور انڈیپینڈنٹ ہے, یا ایک دوسرے پر منحصر اور انحصار کرتے ہیں؟ تو جو اوپر والا مرتبہ ہے نیچے والا مرتبہ اس کا ظل ہے, سایہ ہے اور معلول ہے, یعنی افیکٹ. یعنی ہم اس وقت کہاں پائے جاتے ہیں؟ عالم ملک اور عالم طبیعت میں پائے جاتے ہیں. ہم سے اوپر کون سا عالم ہے؟ عالم ملکوت اور آخرت. تو ہم حقیقتاً ملکوت کا سایہ ہیں, ہم اس عالم ملکوت کا ایفیکٹ ہیں. یعنی ہم کسی بھی طریقے سے اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے اور اس سے لا تعلق نہیں ہو سکتے جو کچھ وہاں پائے جاتے. اور ہمارے ترقی کے لیے, اب اس جملے کو جو آپ سے سنیں گے کہ ہماری ترقی کے لیے کیا ضروری ہے, یعنی ہماری ترقی کیا ہوگی کہ ہم ملک سے ملکوت میں پہنچ جائیں, ایک اسٹیج اپ ہو جائیں, یہ اب کیسے ہوں گے؟ میں اس سوال کے جواب میں آپ سے چاہوں گا, اگر یہ اسکیم آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک کے اندر ایک اسفیئر ہے, ہر اسفیئر جو ہے وہ نور خدا کی تجلی ہے, نچلے درجے کی تجلی اوپر والی تجلی سے ہی آ رہی ہے, اس پر ہی ڈپینڈنٹ ہے, اس پر ہی منحصر ہے. اب اگر نیچے والی تجلی اوپر والے درجے تک ترقی کر کے جانا چاہے تو اس کے لیے سبیل کیا ہے؟ کس نظام کے بعد ذریعے, یعنی اس کے لیے جی
پڑھتے ہیں
یعنی کیسے یعنی اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ جب تک نیچے والا اپنے آپ کو اوپر والے جیسا نہیں بنا لیتا جو اصول ہے اگر یہ نظام یہ اسکیم آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو اوپر جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ جس مقام پر آپ جانا چاہتے ہیں جس اسفیئر پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں اس اسفیئر کی مخلوق جیسا اپنے آپ کو بنا لیجیے ہاں مالک یہ ہے طریقہ بات واضح ہو رہی ہے یعنی کہ مین اپروچ کیا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر ملکوت میں جانا چاہتے ہیں تو عالم ملکوت کی جو مخلوقات ہیں اس جیسے بن جائیے اس کے اوپر جانا چاہتے ہیں اس جیسے بن جائیے انسان تو اس جگہ پر جس اسفیئر میں ہم اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں بنیادی طور پر جو چیز دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے کو کیا بنانا چاہتا ہے اور اس کی کیا پڑ جاتا ہے. آپ اگر مثال کے طور پر اپنا ہدف صرف اور صرف خدا کو رکھیں گے صرف اور صرف الہ اور معبود کو قرار دیں گے تو آپ کہاں پہ جا کے رکیں گے؟ آخری سفیر.
جی آپ اسپیس کی بات کر رہے ہیں مختلف حوالے
بالکل
لوگ ہیں جو مختلف حوالے
حوالے میں جو مختلف حوالے یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر عالم ملکوت کی مخلوق ملائکہ ہے ملائکہ جو ہیں وہ اس عالم ملک کی مخلوق کا نام نہیں ہے ملائکہ عالم ملکوت کی مخلوق کا نام ہے.
آپ نے ماڈل بتایا ہے جو آؤٹ آف شیل ہے ایک دو ہے تو جیسے آپ نے ابھی کر رہے ہیں مزید محبوب ہے اور آپ نے یہ کار کے ہم لوگ جو ہے وہ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو درجات ہیں مختلف لوگ ہیں جو کہ ہم سے اوپر ہیں بولے اور ہم جاتے جاتے
نہیں اس میں رہیں گے. اس میں پھر تھوڑا سا ہمیں ایک چیز تھوڑی سی اور کلیئر کرنی پڑے گی. آپ ابھی فی الوقت انسان کو ہٹا دیے انسان کو ہٹا دیے جس عالم میں ہم اس وقت زندہ ہیں یہ عالم یہ عالم انسانیت نہیں ہے بلکہ یہ عالم عالم ناسوت یہ عالم حیوانیت جس عالم میں میں اور آپ اس وقت زندگی گزار رہے ہیں یہ انسانیت نہیں ہے یعنی یہاں پر انسانیت نہیں پائی جاتی. انسان کو یہاں پر ایک خاص آزمائش کے لیے رکھا گیا یہ حقیقتاً عالم ناسوت اور حیوانیت ہے یعنی اس عالم میں حکمرانی شہوت کی ہے اس عالم میں حکمرانی خواہشات کی ہے اس عالم میں حکمرانی تسلط اقتدار غلبہ یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں. ہم یہاں پر آئے ہیں کہیں اور سے میں انشاءاللہ کل ایک حدیث امام صادق علیہ السلام کی پڑھ کے آتا ہوں جس میں امام علیہ السلام نے اس چیز کی گفتگو کی ہے کہ ہم آئے کہاں سے اور ہم ہیں کیا. تو ہم کہیں باہر سے آئے ہم کچھ اور کہیں اور کے باشندے ہیں. ہم یہاں پر آئے ہیں اسفل سافلین میں بھیجے گئے ہیں ایک امتحان کے لیے اور اس امتحان میں کامیابی یا ناکامی کے نتیجے میں کس بات کا فیصلہ ہوگا کہ یہ بیچ میں جتنے حوالے ہیں ان میں سے کون کس عالم تک جا سکتا ہے یا جائے گا. یعنی یہ بیچ میں حوالے میں انسان کیا ہے ایک پیور پوٹینشیل کا نام ہے انسان ایک پیور پوٹینشیل کا نام ہے یعنی کہ یہ ایک صلاحیت ہے. اب یہ صلاحیت کتنا اوپر جا سکتی ہے کتنا نیچے دے سکتی ہے اس صلاحیت کے کمال کا نام کیا ہے یہ حقیقت احمدی سے مل جائے اور اس کے گرنے کا نام کیا ہے کہ یہ شیطنت سے وابستہ ہو جائے. شیطان کون؟ کہ جس نے خدا سے باقاعدہ جنگ کی اور خدا کی مخالفت ہوئی. تو یہ لوگ نہیں ہے, بلکہ اگر آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو اس سینس میں شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر اکرم اور ائمہ طاہرین اس آخری مرحلے تک پہنچے, مثال کے طور پر سلمان اور ابو ذر اس سے کچھ نیچے پہنچے, دوسرے اس سے کچھ نیچے پہنچے. لیکن ہر عالم کی اپنی ایک کوالٹی ہے, اس کی مخلوقات ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم ویریبل ہیں. اب یہ ویریبل کس جگہ تک پہنچ پاتا ہے, اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ یہ ہمارے ارادے, ہمارے اختیار اور ہماری سرحد پر منحصر. اس سے زیادہ ہمیں بتائیں, اس سے زیادہ ہمیں تفصیل سے بتایا نہیں ہے. یعنی اس سے زیادہ جو ہے اس کی تفصیل ہمیں نہیں کرنا. یعنی عوالم جیسے کچھ نام آئے گا, عالم مشیت. اب عالم مشیت پر اس سے اوپر ہے, عالم جبروت ملکوت سے اوپر ہے, عالم عقل عقل مجردہ اس سے اوپر ہے, عالم ارواح اس سے اوپر ہے. لیکن اب اس کی ترتیب کیا بنتی ہے وہ ہمیں تفصیل نہیں پتا. ہم سے جو بات وضاحت سے کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ تم یہاں پر ہو اور تمہاری نیکسٹ ڈیسٹینیشن یہ ہے, خیریت سے وہاں پہنچ جاؤ. یعنی کہ وہاں تک اگر ہم خیریت سے پہنچ جائیں گے تو پھر آگے کے سفر میں کچھ مشکل آتی ہے. بہت زیادہ خطرہ ایسی چیز کا بہت زیادہ. یعنی انسان عالم ملکوت تک شاید لے تو جایا جائے, لیکن اس حالت میں نہ ہو کہ وہ وہاں کچھ بھی حاصل کرنے کے قابل ہو. اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے, اور یہی وہ خطرہ ہے کہ یعنی کہ جس کے لیے تمام آئمہ اور انبیاء اور جو خاصان خدا ہیں ان کی جو تڑپ ہے وہ اسی چیز کی وجہ سے. یعنی ایک تو یہ کہ جس درجے تک وہ پہنچنا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچیں, اور دوسرا یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تکاثر مقابلے تک پہنچا سکتا ہے, اس زنجیر سے باہر آنا پڑ سکتا ہے. اس بات سے یہ آپ کچھ کہنا چاہیے.
قیامت آنے والے
قیامت ملک سے ملکوت میں انتقال ہے. قیامت ملک سے ملکوت میں انتقال ہے اس حیات عرضی کا, انسان کا نہیں. جو پوری عرض کی حیات ہے, ایک وقت آئے گا کہ جب یہ خود ملک سے ملکوتی ہو جائے گی, اس مرحلے میں ہم کریں. لیکن یہ بات ہمارے لیے ثابت ہے کہ انسان انڈیویجولی قیامت کے مراحل کو طے کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں انفرادی طور پر, اور اس میں ان کے حال احوال الگ الگ ہیں. یہ میں نے نائل بلاوا سے بھی آپ کو پڑھ کے سنایا تھا, اور خود قرآن کریم میں بھی یہ بات ثابت ہے. پھر ان آیتوں کا حوالہ آپ کو دوں کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو زیادہ تر انسان مردہ ہو جائیں گے, الا یہ کہ جن کو خدا چاہے. کچھ حضرات ایسے ہوں گے کہ جن کو خدا چاہے گا اور وہ اس سور میں پھونکے جانے کا اثر ان میں نہیں ہوگا. یہ کون لوگ ہیں؟ کہ جو پہلے ہی قیامت کے مرحلے کو طے کر چکے ہیں. اس سور میں پھونکے وہ ان کے لیے کچھ نہیں ہے, وہ اس مرحلے سے گزر چکے ہیں. یہ زیادہ تر عام افراد ہیں کہ جن کا, اور یہ بھی میں نے ابھی تک فیس کیا تھا کہ اس میں ایک احتمال کیا ہے کہ سور میں جب پھونکا جائے گا تو ہر انسان کے پاس جو فیک جعلی شخصیت ہے وہ مر جائے گی, اور جب دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو اس کی وہ حقیقت جو خدا کے ساتھ باقی تھی وہ زندہ ہوگی, اور وہی حقیقت ہے جو باقی رہے گی. جنہیں باقی رہنے والی چیز جو میرے اندر وہ کون سی ہے؟ وہ میری حقیقت جو خدا سے وابستہ ہے, تجلی پروردگار, وہ باقی رہے گی. اور یہ جو جعلی شخصیت نظر آ رہی ہے یہ مر جائے گی. یہ تو اس بات کو آپ سمجھ گئے. یعنی ہم پھر اپنے موضوع کی طرح واپس آ جائیں. کہ ہمارے لیے یعنی نچلے درجے کی تجلی کے لیے اوپر جانے کی راہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کو اس جیسا بنا لے، اس جیسا بنا لے. اب اس میں عبادات جو ہمیں سکھائی گئی ہیں وہ کیا روپ لے کر ہے؟ عبادتوں پر جو اتنا شریعت کی پابندی پر، شریعت کے اتباع پر، عبادتوں پر جو اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے وہ کس وجہ سے دیا گیا؟ کیا آپ کا ذہن کسی طرف جاتا ہے اس حوالے سے کہ عبادات کی سگنیفیکینس کیا ہے؟ عبادات کی سگنیفیکینس یہ ہے کہ جب اوپر اٹھانے والا، اوپر لے جانے والا چاہے کہ آپ کو اوپر لے جائے تو اس کو آپ یہ موقع فراہم کریں کہ وہ آپ کو اوپر اٹھا سکے. یہ موقع کس سے ملتا ہے؟ عبادت سے. اس کی مثال آپ کو، کیونکہ عبادت اصل میں کیا ہے؟ عبادت انسان کے نفس کی طہارت و پاکیزگی کا سبب بنتی ہے، اور نفس کی طہارت اور پاکیزگی سبب بنتی ہے کہ اوپر والا آپ پر اپنا کام کر سکے. سمجھ رہے ہیں کہ جس کو آپ کو اوپر لے جانا ہے اس کے لیے بھی تو کچھ ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے نا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مٹیریل ہے، آپ کو اس سے کوئی چیز بنانا ہے، لیکن اس مٹیریل میں اتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں کہ آپ اس کو پھر کر جاؤں گا کہ کیا بناؤ اس سے. جیسے جب آپ زمین میں کاشت کرنے جاتے ہیں تو آپ کو زمین ایک خاص حالت میں چاہیے ہوتی ہے. اگر اس کے اندر سیم ہو، کھوڑ ہو، اینٹ ہو، پتھر ہو، چٹانیں ہوں تو کیا کاشت کریں گے آپ؟ تو کاشت وہی کرتا ہے. بزنس نے خدا میرے نفس میں کاشتکاری جو ہے، انہیں جو فصل پروان چڑھتی ہے وہ بذریعہ امام پروان چڑھتی ہے. اور اگر یہ نہ ہوتا تو قرآن کی آیت کبھی یہ نہیں کہتی کہ یوم ندعو کل اناسم بامامہم. پھر امامہم کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ نہیں، امام کے وسیلے سے تمام کے تمام انسان اپنے ائمہ کے وسیلے سے بلائے جائیں گے. امام کون ہے انسان کا؟ جس نے میرے نفس میں کاشتی ہے، یوں کہیے کہ جسے میں نے اپنے نفس میں کاشت کرنے کی اجازت دی، جسے میں نے اپنے نفس میں کاشتکاری کرنے کی اجازت دی ہے وہ میرا امام. اور میں آخرت میں میرا حشر ہمیشہ ہر انسان کا حشر اپنے امام کے ساتھ ہے. تو عبادت اور اتباع شریعت کا کیا فائدہ ہے؟ کہ زمین سے گندگی صاف ہو جاتی ہے، زمین سے مضر اثرات، زمین مضر اثرات سے پاک ہو جاتی ہے، زمین خرابیاں اس میں ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں جو بیج اب بویا جائے گا وہ بیج کون سا ہے؟ ولایت کا بیج. کہ جب اس میں اب ولایت کا بیج بویا جائے گا تو اب وہ پھل دے گا. تو اصل ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہے، یعنی نماز روزہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، بلکہ نماز روزہ ایک ہدف کے لیے. وہ ہدف کیا ہے؟ تاکہ امام آپ کے نفس میں کاشت کر سکے. یعنی میں اپنے نفس کو پاک کر کے امام کو دوں، ورنہ وہ کہیں گے میں کیا کروں بتاؤ اس کا، کہ تم اتنے فریاد سب کچھ کرتے ہو لیکن تم مجھے جو زمین دے رہے ہو میں کیا کروں گا؟ بات واضح ہوئی؟ تو اوپر جانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو اس جیسا بنائیں. اس جیسا بنانے کے لیے جیسے آپ لوگوں نے کہا، درست کہا، کہ اس کے لیے اپنا ہاتھ آپ کو اوپر والے کے ہاتھ میں دینا پڑے گا، لیکن اوپر والے کے لیے مجبوری ہے، وہ آپ کو اس وقت تک نہیں اٹھا سکتا جب تک آپ اپنے کو ان زنجیروں سے آزاد نہ کرا لیں جنہوں نے نیچے سے آپ کو پکڑا ہوا ہے. کیسے اٹھائے گا اوپر؟ پیر میں زنجیر بنی تھی. کون سی زنجیر بنی تھی؟ یہی تکاثر و تواپن کی. یہ مجھے آپ کو کاٹنا ہے, یہ میرا کام ہے. جو ہم ہمارے صالحہ کی بات کرتے ہیں, جو ہم اتباع شریعت کی بات کرتے ہیں, جو ہم عبادات کی بات کرتے ہیں, اس کا فائدہ کیا ہے کہ تاکہ یہ زنجیریں کریں, تاکہ میرا نفس پاک ہو, تاکہ امام میرے قلب میں بیج بو سکے ولایت کا. بات واضح ہوئی, یہ نظام آپ کو اس لیے سمجھ میں آ رہی. تو حقیقتا انسان کی بلندی اولیاء خدا سے وابستگی کا نام, اور میری عبادات اور میرے اعمال صالحہ ان مواقع کے فراہم ہونے کے لیے ایک زمینہ فراہم کرتے ہیں کہ اوپر والا مجھے اوپر اٹھا سکے, اپنے پاس بلا سکے. قرآن کریم کی آیتیں اس بات کی صراحت سے اس کو بیان کرتی ہیں. سورہ فاتح کی آیت نمبر 9, 10 یا 11 ہے کہ الیہ یقعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. سعود, ہم نے خوف سے سعودی کی بات کی ہے, بلند ہونے کی. جو چیز بلند ہوتی ہے خدا کی طرف ہو گیا چیز بلند ہوتی ہے, گلے میں طیب بلند ہوتا ہے, یعنی پاک نفس بلند ہوتا ہے. والعمل الصالح یرفعہ, اور عمل صالح اس کو بلند ہونے میں مدد دیتا ہے. عمل صالح ہی بلند ہوتا ہے, بلکہ عمل صالح کلمہ طیب کو اٹھانے میں مدد دیتا ہے. عمل صالح کی سگنیفیکنس یہ ہے, اور کلمہ طیب کون سا نفس ہے؟ وہ نفس جو معصوم کے نفس سے مشابہ ہو, وہ پاک نفس. کلمہ طیب یعنی وہ نفس جس میں ولایت کا آب و دانہ کاشت کیا ہوا ہو. یہ چیز ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اعمال کے ذمے میں آپ نے فرمایا کہ طروع دین کیا ہے, طروع دین یا ارکان دین کے لیے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور ولایت, اور ان میں سب سے اہمیت ولایت کی ہے, اور اگر ولایت قبول نہیں ہے تو باقی کوئی چیز قبول نہیں ہے. اب آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں, اس ساری تشریح کے بعد آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ امام کا مطلب کیا ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پر امام علیہ السلام اس ولایت کو عمل میں شامل کر رہے ہیں. عقیدے میں نہیں, یعنی ولایت عمل ہے, عقیدہ نہیں ہے. ولایت عمل. اب یہاں پر پہنچنے کے بعد اگر کوئی آپ میں سے سوال کرنا چاہے تو بسم اللہ. میں اگر تھوڑا سا, جیسے میں نے کہا تھا کہ کچھ خرافہ کے حوالے سے دو چار باتیں آپ کو سنا دوں تاکہ یہ بات اور ذرا مستحکم ہو جائے. یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی, دشوار تو نہیں ہے. جو میں نے تجربیات کی بات کی, اس کی ایک اور مثال بھی دی جاتی ہے کہ جیسے سورج کی روشنی اور سورج سے روشنی کا زمین تک پہنچنا. جو خود سورج ہے منبع نور, اسے آپ مخلوق اول سمجھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد پورا کرنوں کا ایک سلسلہ ہے جو تمام کا تمام ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے, یعنی اس میں کہیں کوئی گیپ نہیں. اس بات میں غور فرمائیے گا کہ سورج سے یہاں تک آنے میں روشنی میں کوئی گیپ نہیں ہے, چلے تجلی میں کوئی گیپ نہیں ہے, لیکن جتنا جتنا آپ اس منبع سے, اس سورس سے دور ہوتے جاتے ہیں, اتنے نور کی شدت میں کمزوری آتی ہے. اور یہاں تک کہ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں